كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک میں عام دنوں سے کچھ زیادہ عبادتوں کی توفیق بخش دیتے ہیں، عام دنوں سے زیادہ کچھ نماز پڑھ لینے کی توفیق ہو جاتی ہے، تراویح ہے اور بعض اوقات رات کی نماز، تہجد کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، تلاوت کی بھی عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ توفیق ہو جاتی ہے، ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، یہ سب اللہ جل جلالہ کا کرم ہے. لیکن جتنی یہ چیزیں قابل مبارکباد ہیں، جس کو بھی جتنی توفیق ہو گئی وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا. لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، اور ان گناہوں میں جو آج کل بہت زیادہ ابتلا ہے جن گناہوں میں، ان کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو آنکھ کے گناہ ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسرے سب سے زیادہ خطرناک قسم کے گناہ جو ہیں وہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں. جھوٹ سمجھ کر جھوٹ بولنا تو بہت کم ہوتا ہے، جو بھی ایک مسلمان ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولنا یہ تو کم ہوتا ہے. لیکن ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شرعاً جھوٹ ہیں اور جھوٹ کی طرح حرام اور ناجائز ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہم نے جھوٹ بولا. اس کی ایک مثال کل دی تھی کہ جو بات بھی سنی اس کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیا. کہیں سے بات سنی، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلی خبر ہم دیں لوگوں کو، ہم یہ اعزاز حاصل کریں کہ سب سے پہلی خبر ہم نے دی. تو اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق کے بغیر بھی اس خبر کو آگے چلتا کر دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ ہی کی ایک قسم قرار دی. اس سے افواہیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے. اور قرآن کریم نے زبان کی گناہوں پر خاص طور سے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کے ایک ایک گناہ کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. سورہ حجرات میں. سب سے پہلے تو قرآن نے یہاں سے شروع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. سب سے پہلے زبان کی کے گناہ کا جس کا ذکر کیا قرآن کریم نے وہ ہے دوسرے کا مذاق اڑانا. فرمایا کوئی بھی تو جو جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ وہ تم سے بھی بہتر ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو. سب سے پہلے جو زبان کے گناہوں میں اس صورت کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ مذاق اڑانا دوسرے کا, جس سے دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے. ایک تو ہے مذاق کرنا, مذاق کرنے کو گناہ قرار نہیں دیا, اپنے کسی بے تکلف ساتھی سے بے تکلف رشتہ دار سے کوئی مذاق کر لیا جائے, مذاق کر لیا جائے یعنی کوئی خوشتبی کی بات کر لی جائے جس میں دوسرے کی کوئی ذلت نہ ہو, تو یہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی ایسا مذاق فرمایا ہے, کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹنی دے دیجئے. اونٹنی اس زمانے میں بڑی دولت سمجھی جاتی تھی, تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ کہنے لگا جی اونٹنی کا بچہ, کہنے لگی کہ اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گی. کہا کہ خدا کی بندی یہ جو بھی میں تمہیں دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا, تو یہ اس سے دل لگی کی بات کر لی آپ نے. یہ تو کسی بھی یہ سنت ہے, یہ صرف جائز ہی نہیں یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مذاق بھی آدمی سنت کی نیت سے کرے تو امید ہے انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. تو یہ پاکیزہ مذاق, یہ منع نہیں ہے, یہ مذاق کرنا ہے, اور اگر اس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی ہو اور دوسرے کو اپنی ذلت محسوس نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن مذاق اڑانا, کسی کا تذکرہ مجلس میں اس طرح کرنا کہ اگر اس کو پتا چلے تو وہ اپنی تذلیل محسوس کرے, ذلت محسوس کرے, یا وہ خود موجود ہو اور موجود ہونے کی حالت میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا جائے کہ جس سے اس کی ذلت ہو رہی ہو, وہ اپنی ذلت محسوس کرے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا, لا یسخر قوم من قوم. اور پھر عورتوں کا الگ ذکر کیا, مردوں کا الگ. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. حالانکہ اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا کہ بھئی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, لیکن مرد کا ذکر الگ فرمایا, عورتوں کا الگ فرمایا. اس سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ یہ مجلسیں مخلوط نہیں ہونی چاہیے. مردوں کی مجلس الگ ہوتی ہے عورتوں کی الگ ہوتی ہے. تو مرد اپنی مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں اپنی مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اشارہ کر دیا کہ مجلسیں بھی الگ کرنی چاہیے. پھر بیچ میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اتار دے، تو ہماری بہت سی بیماریوں کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ فرمایا کہ لا يسخر قوم من قوم، کوئی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو ساتھ میں ایک جملہ فرما دیا کہ عسى ان یکونوا خیرا منہم، جن کا مذاق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں. کیا معنی بہتر ہوں؟ کہ اللہ تعالی کے نزدیک بہتر ہوں. کیا معنی کہ بہتر ہوں؟ یعنی آخرت میں ان کا انجام تم سے زیادہ بہتر ہو. تم تو ان کو تانے دے رہے ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ جل جلالہ کیا محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالی کہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. پتا ہے کسی کو دوسرے کے انجام کا؟ اپنے حساب سے آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو. مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے کو نیچا سمجھے، جبھی تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ مجلس میں اس کی ذلت ہو، تذلیل ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو تو یہ فرض کر لیا کہ میں تو ہوں پکا جنتی، اور میں تو ہوں کامل اور مکمل، اور یہ شخص ہے جو کہ اس لائق ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. تو خدا کے بندو، تمہیں پتا ہے تمہارا کیا انجام ہوگا تو دوسرے کا کیا انجام ہوگا؟ ہم نے اپنے حضرت عبادت ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، واقعتاً بزرگ تھے، بناوٹی نہیں، حقیقی معنی میں بزرگ تھے. کوئی بیوقوف آدمی آ کر ان کو کہہ گیا تو تو کتا ہے، کتا کہہ گیا، نہیں بلکہ کہہ دیا تو تو کتے سے بھی بدتر ہے. اب ایک اللہ کا بندہ، بزرگ آدمی، متقی پرہیزگار، لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اوپر آ کے کہہ گیا کتا کہہ گیا، کتے سے بھی بدتر. یا تو منہ پر کہہ گیا، کسی سے کہہ دیا کہیں تو اس نے آ کے نقل کر دیا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کتے سے بہتر، کتا مجھ سے بہتر تھا یا میں اس سے بہتر تھا. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ میں آ گیا اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے، پکڑ میں آ گیا الحمد للہ، اور جہنم جانا پڑا، تو یقینا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ میں کتے سے بدتر ہوں، کیونکہ کتے کو جہنم میں نہیں جانا، کتے سے سوال جواب نہیں ہونے، کتے کو اپنے عمل کی سزا جہنم اور دوزخ کی شکل میں نہیں بھگتنی، اب مجھے بھگتنی. تو ٹھیک کہا اس نے کہ میں کتے سے بدتر ہوں، اس صورت میں ٹھیک کہا. اور اگر اللہ تعالی نے کرم فرما دیا اور اس کرم کے نتیجے میں مجھے جنت میں پہنچا دیا، اس وقت میں پکی طور پر کہہ سکوں گا کہ ہاں میں کتے سے بہتر ہوں. اس کی گالی کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا. جو آدمی گالی دے رہا ہے اس کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کتے سے بہتر ہوں یا بدتر ہوں، ابھی نہیں پتا. اللہ اکبر. تو قرآن ہمیں اس جملے کے ساتھ جب یہ کہا کہ مذاق نہ ہو رہا ہو ایک دوسرے کا، تو وہاں ساتھ میں ایک اصولی بات بتلا دی جو صرف اس جگہ نہیں ہر جگہ کام آئے گی. وہ کیا کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے یہاں بہتر ہو، تمہیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے معمولی سا، تمہیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کپڑے اس کے خراب، چہرے پہ اس کے مٹی، مزدوری کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، عقل کم ہے، لیکن باری تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، باری تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ تمہیں کچھ پتہ نہیں. بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے مسکین نظر آتے ہیں اور بال ان کے پراگندا، بال ان کے پراگندا یعنی بظاہر دیکھنے میں بے ڈنگ نظر آ رہے ہیں، بے ڈنگے. اور ان میں کوئی خصوصیت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ بھئی یہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت صدقے دیتے ہیں، بہت نفلے پڑھتے ہیں، بہت تلاوت کرتے ہیں، ایسی بھی کوئی خصوصیت نظر نہیں آ رہی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کے قسم کو سچا کر کے دکھاتا ہے. تو کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ جو ہیں کسی دوسرے کی صورت کی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے بےچارا صورت اس کی خوبصورت نہیں ہے، کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر بگڑی ہوئی ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ارے بھائی صورت تو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے، وہ الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، تو اس کو اس کا اوپر مذاق کرنا یا اس کو مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے ذلیل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مذاق اڑانے کو تو اپنی جگہ ناجائز قرار دیا قرآن کریم نے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک اصولی بات بتا دی جو آدمی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، وہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہو. ایک آدمی ہے دیکھنے میں فاسق فاجر نظر آ رہا ہے، داڑھی اس کے نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، مثال کے طور پر، تو اس کے اس عمل کو تو برا سمجھنا چاہیے، اس کے اس عمل کو تو برا سمجھنا چاہیے، لیکن اس عمل کی وجہ سے، اس عمل، اس برے عمل کی وجہ سے نفرت بھی ہو اس عمل سے تو ہونی چاہیے ایک مسلمان کے دل میں، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہیں ہو، اس کی ذات سے نفرت نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آخرت میں یہ کہاں پہنچے گا اور میں کہاں ہوں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، اور ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا، یعنی ان سے محبت کی بنا پر۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کا حضور نے بھائی چارہ کرا دیا تھا ایک انصاری خاندان سے۔ آپ کو یاد ہوگا، پتا ہوگا کہ مہاجرین تو لوٹے پیٹے آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، ان کے اپنا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، ان کے گھر بھی نہیں تھے، آبادکاری کا بھی مسئلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کی دوسرے کسی انصاری سے مواقعات بھائی چارہ بنا دیا تھا کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، تو وہ ان کے گھر میں رہتے تھے، اور وہ انصار نے بھی غیر معمولی ایثار کا معاملہ فرمایا تھا صحابہ کرام کے لیے۔ تو اس میں جن کے گھر میں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے ہجرت کے بعد، تو وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ ان کے گھر پر پہنچے تو ان کی جو ایک طرح سے بہن تھی، یعنی جو اس بھائی چارے کی وجہ سے جو بہن بنی تھی، تو وہ ان کے منہ سے نکلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ شہادتی علیکہ لقد اکرمک اللہ، حضرت عثمان ابن مظعون کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں، اے عثمان، میں تمہارے لیے گواہی دیتی ہوں کہ تمہارا اللہ نے بڑا اکرام کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ جانتے تھے حضرت عثمان ابن مظعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت بھی بہت تھی اور ان کے نیک اعمال بھی سامنے تھے، لیکن جب اس خاتون نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہارا بڑا اکرام کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ممایودری کی، تمہیں کیا پتا کہ تم اتنے جزم اور یقین کے ساتھ کہہ رہی ہو کہ اللہ نے اکرام کیا، تو کیا پتا تمہیں، کس طرح پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ عثمان جیسے آدمی کا اکرام نہیں کریں گے تو پھر کس کا کریں گے دنیا میں؟ مطلب ان کے جو حالات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو نیکیاں ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر ان کا اکرام نہ کیا اللہ نے، ان کو جنت پہ نہ بھیجا، تو پھر کس کو بھیجیں گے؟ یہ کہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان بن مظعون کے لیے یقیناً اچھی امید رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، لیکن مجھے یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، اور میں اپنے بارے میں بھی جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب اندازہ کیجئے، میں اللہ کا رسول ہوں اس کے باوجود میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی وہ آخرت کا جو عالم ہے وہ جب تک انسان دنیا میں ہے اس سے اس طرح پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ کسی کو بھی یقین کے ساتھ دوسرے کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا ممکن نہیں. اب یہ جو فرمایا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ قرآن نے جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، آپ کا اکرام فرمایا، آپ کو خوشخبریاں دیں، ایک جگہ نہیں دسوں جگہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، اور امید بھی ہے، آپ سے زیادہ کس کو امید ہوگی، لیکن یہ بتلایا کہ یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کہنا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. تو اب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جنہوں نے گناہ سے بچنے کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل فارغ کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ مجھے کوئی نفسانی خواہش بھی میرے اوپر مجھے پریشان نہ کرے، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے آپ کو خسی کر کے نامرد بنا لوں، کیونکہ یہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے یہ انسان کو بعض اوقات رجوع اللہ میں مانے ہو جاتی ہے. یہ اجازت مانگی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مقصد یہ تھا کہ میں ساری زندگی میرا خیال میرا دھیان میرا عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو جائے، اور یہ جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں میرے راستے سے ہٹ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں یہ کوئی جائز نہیں ہے. اگر جن سے خواہش زیادہ پریشان کرے اور حالات میسر نہ ہوں تو فرمایا پھر روزے رکھا کرو، فإن الصوم، روزہ جو ہے جب کثرت سے روزے رکھے جائیں تو یہ جنسی خواہش کو مضمحل کر دیتے ہیں. بارہ کہنے کا یہ تھا کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ان کے بارے میں بھی جب یہ کہا گیا کہ ان کو اللہ نے ان کا اکرام کیا، گواہی دے کر کہا گیا تو آپ نے منع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اور جس طرح وہاں منع کیا، اگر کسی شخص کو آپ برا سمجھتے ہو اور اس کے کام تمہیں اچھے نہیں لگتے تو اس کے بارے میں بھی خوب سمجھ لو کہ پتہ نہیں جب آخرت پہنچے گا تو یہ کہاں دوڑا دوڑا جا رہا ہوگا اور میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں گا اس اسا ان یکونو خیرم منو. یاد دلا دیا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ, مردوں کو الگ عورتوں کو الگ, کہ عورتوں تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم فلاں عورت سے بہتر ہو اور وہ تم سے بدتر ہے اور اس کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑانا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہے یا تم اس سے بہتر ہو. اسا یکن خیرم منہ, کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں اپنے انجام کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے اعتبار سے. اسی لیے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اب ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالاً اور کسی غیر مسلم سے اپنے آپ کو معالاً بہتر سمجھتا ہوں. دوسرے انسان کو, دوسرے مسلمان کو حالاً اور غیر مسلم کو معالن اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. کیا مانا؟ کہ ایک آدمی جا رہا ہے, عام مسلمان ہے بےچارا, نہ کوئی دیکھنے میں بزرگ نظر آتا ہے, نہ کوئی متقی نظر آتا ہے, نہ کوئی عالم نظر آتا ہے, تو اس سے میں اپنے آپ کو افضل یا برتر نہیں سمجھتا بلکہ اس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خرابیاں تو میرے علم میں ہیں نہیں پوری طرح, ساری خرابیاں میری اپنی خرابیاں مجھے علم ہے, میرے علم میں ہیں. تو اس میں کیسے میں اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھوں؟ اس کے اندر پتہ نہیں باطنی طور پر اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے یا اللہ تعالیٰ کا کتنا مقرب ہے. صورت پہ کسی کی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مقرب اللہ ہے. پتہ نہیں کس عالم میں بعض اوقات بالکل گئی گزری حالت میں لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے, زیادہ کچھ پتہ نہیں. اور کافر سے معالن کہ ایک آدمی کافر ہے, اسے کفر سے نفرت ہے, اس کے اداؤں سے نفرت ہے, لیکن اس کی ذات کے بارے میں نہیں میں کہہ سکتا کہ جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی, کیونکہ پتہ نہیں کس وقت اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے. اور ایمان کی توفیق عطا ہو کر وہ ہم سے آگے بڑھ جائے, کہاں سے کہاں پہ نکل جائے. تو جہاں قرآن کریم نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی, اچھا مذاق اڑانا بھی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک مذاق اڑانا ہے اس شخص کی موجودگی میں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہ سامنے موجود ہے اور وہ اس سے ذلت محسوس کرتا ہے, یہ تو براہ راست حرام ہوا, ناجائز ہوا. ایک صورت یہ ہے کہ وہ خود موجود نہیں ہے اور اس کے غیر موجودگی میں تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو مجلس میں لوگوں کے سامنے. تو یہاں دو چیزیں جمع ہو گئیں, مذاق اڑانا جو بذات خود ناجائز تھا, اور غیبت کرنا. تو دو گناہ جمع ہو گئے اگر مذاق اڑایا تو. یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض اوقات دو آدمیوں میں ایسی دوستی اور بے تکلفی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے کوئی ذلت محسوس نہیں کرتے, بے تکلفی کا ان کا معاملہ ہوتا ہے, دوستی کا معاملہ ہوتا ہے, وہ اس سے نہ اپنی تذلیل محسوس کرتے ہیں نہ اس کو برا جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ممانعت ہے وہ دوسرے کی تذلیل کی ہے, اور جہاں تذلیل وہ سمجھتا نہ ہو بلکہ یہ بھی اپنی دوستی کے بے تکلفی کا ایک حصہ سمجھتا ہو تو پھر وہ علت ختم ہو گئی, وہ تذلیل باقی نہ رہی, لہذا اس کی اجازت ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ اصول جو بتا دیا یہی اصول بیان کیا قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات, کہ اگر تمہیں کوئی بیوی پسند نہیں آ رہی, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا, نہیں یہ تو ہے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, فَإِذَا كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ اگر تمہیں ایک بیوی تمہاری پسند نہیں آ رہی, کریہ تمون, تم ان کو ناپسند کرتے ہو, تو یاد رکھو کہ یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت بھلائی لکھ دی. تو بعض اوقات انسان کی نگاہ ایک چھوٹی سی برائی پر ہوتی ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اندر اچھائیاں بھی کتنی ہیں, اور ایک ہی اور حدیث میں فرمایا, لا یفرق مومن مومنتن اذا رضی اذا ابغض منها خلقا رضی منها آخر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے, اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے تو کوئی دوسری بات پسند بھی ہوگی. یہ فرمایا, غرض یہ ایک اصول بتا دیا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر ہرگز نہ سمجھو, یہ تکبر ہے اور یہ دوسرے کی حق تلفی ہے جس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا. تو پہلا سبق یہ دیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت اعلیٰ ہو, بہت اعلیٰ درجے کا ہو. یہ اصول اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا. تکبر اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی سمجھتا ہے فلاں سے میں بہتر ہوں, فلاں سے میں برتر ہوں. تو اللہ نے یہ مردوں کو الگ عورتوں کو الگ یہ پیغام دے دیا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے, ذہن نشین کر دے. کہ کوئی کسی کو بھی ہم حقیر ذلیل ہرگز نہ سمجھیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا کیا مقام ہو، اس امکان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے.